خدا و عشق مصطفی، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقه شریعت و طریقت کا ہے مجموع مدنی مذاکرہ،
ہے مجموع مدنی مذاکرہ،
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف جيائے درود و سلام پیج نمبر دو فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر ایک جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد نویت سنت الاعتکاف۔ جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجئے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی۔ اب معتکف ہو گئے، جب تک مسجد میں رہیں گے ثواب ملتا رہے گا، جب مسجد سے باہر نکلیں گے یا مسجد کی عمارت میں جو خارج مسجد جگہ ہو اس میں بھی اگر جائیں گے تو یہ اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ پھر جب مسجد میں داخل ہوں گے تو نئے سرے سے اعتکاف کی نیت کرنی ہوگی۔ یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، نیاز کھانا، دم کیا ہو پانی پینا، یہ سب اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ پہلے سے اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی۔ کھانا پینا سامنے آ گیا، اعتکاف کی نیت نہیں کی تھی تو صرف کھانے پینے کے لیے اعتکاف کی نیت نہیں ہو سکتی۔ البتہ ثواب کے لیے اعتکاف کی نیت کر لیجئے اور کچھ ذکر و درود کی ترکیب ہو جائے، چاہے تو بارہ بار درود شریف پڑھ لیں، اب کھانے پینے سونے وغیرہ میں حرج نہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ 1441 ہجری کے ماہ ربیع الاول کی آج چاند رات ہے۔ آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں۔ مجھے آئیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
میرا سوال یہ ہے کہ میں جب بھی قبرستان جاتا تھا تو ادھر جو پیسے لینے والے ہوتے تھے ان کو میں نے پیسے دینے سے منع کر دیا، تو میں نے پیسے نہیں دیتا، تو اس کے نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ جب بھی میں جاتا ہوں اپنی والدہ کے قبرستان قبر پہ تو اس پہ مجھے کچرا پڑا ہوا ملتا ہے، تو برائے کرم بتا دیجیے کہ مجھے تو غصہ بہت آتا ہے، تو پہلے مجھے تھوڑا سا نالج ہونی چاہیے کیا کرنا چاہیے۔ جزاک اللہ۔
سر وہ قبرستان میں اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں تو ان کے دل اتنے سخت ہو جاتے ہیں کہ پیسے نہ دو نا تو یہ پھاوڑوں سے قبر بھی توڑ ڈالتے ہیں، اس کا بھی پتہ چلا ہے۔ یہ ہے بس، اب کیا کریں، اب ان کو بس ایک طرح سے بس ان کے شر سے بچیں گے، جو پیسے دیے جائیں گے وہ سیدھی سیدھی باتیں رشوت ہوگا، حرام ہے جو کہ، اور اب یہ کہ کچرا ڈالتے ہیں تو یہ بہت برا کرتے ہیں، بہت برے لوگ ہیں۔ اللہ ان کو توبہ کی توفیق نصیب فرمائے، خود ہی صفائی کر لیں، اس کو بولیں بھی کچھ نہیں، بولیں گے تو شاید وہ زیادہ ہو سکتا ہے کہ چڑھائی کرے، کچھ بھی نہیں بولیں گے نہ پیسے دیں گے تو وہ کب تک ڈالے گا، تھک جائے گا۔ یہ سمجھ میں آتا ہے، اللہ عقل سلیم عطا فرمائے۔ کہ واقعی دل اتنے سخت ہو جاتے ہیں ان لوگوں کے، قبرستان میں مافیا کے اڈے ہوتے ہیں، اسلحہ چھپانا، ادھر منشیات کے اڈے چلاتے ہیں، منشیات چھپاتے ہیں پرانی قبروں میں، کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں لوگ، تو بس استغفر اللہ کہ وہاں بھی عبرت نہیں ملتی تو کہاں ملے گی۔
اس کے اسباب کیا ہوتے ہوں گے کہ جیسے آپ ابھی خاص ان پر حیرت فرما رہے ہیں نا، تو یہ تو غفلت و لاپرواہی اس طرح کی جو بھی بدعنوانی کرپشن اور اس طرح کی جو بھی زندگی کا انداز ہے وہ قابل مذمت ہی ہے، لیکن خاص قبرستان میں رہنے والوں کے تعلق سے جو آپ اتنی حیرت فرماتے ہیں، تو اس کے کوئی خاص اسباب ہوتے ہیں؟
سر علم نہ ہونا،
علم نہ ہونا،
یعنی کہ وہ بولتے ہیں نا کہ بچہ زندہ سانپ پکڑ کے منہ میں رکھ لے گا، محاورہ ہے، تو اسی طرح مطلب یہ ان کو علم بالکل نہیں ہوتی، بالکل نہیں، یعنی وہ لٹ ہوتے ہیں، انگوٹھا بھی شاید مارنا نہیں آتا ہوا، شاید ایسے نا ایک مبالغہ کرتا ہوں، تو ان کو ادراک ہی نہیں ہوگا اللہ کے عذاب کا، سمجھ ہی نہیں پڑتی ہوگی، اور کبھی کبھی کسی کے ساتھ چمکارا ہو بھی جاتا ہوگا، وہ صحیح ہو بھی جاتے ہوں گے، پرانی کتابوں میں جیسے شرح صدور میں کئی گورکنوں کے واقعات دیکھے ہوئے، یہ گورکن مطلب یہ خبر دیتے ہیں، یہ خبر دیتے ہیں، عذاب دیکھا ہوتا ہے، کئی ایسے گورکن بھی تاریخ میں ہوئے کہ جو اللہ کا عذاب دیکھ کر ڈرے ہیں، توبہ کر لیے اور نیکی کے راستے پر آ گئے، گورکن مانے جو قبریں کھودتے ہیں نا، قبر کھود کر جو دیتے ہیں تیار کر کے، جس میں ہم لوگ مردہ دفن کرتے ہیں، تو ان کو گورکن کہتے ہیں، تو گورکن کا جو کام ہے یہ ایک ناجائز کام نہیں ہے، یہ گناہ کا کام نہیں ہے، لیکن یہ کہ دل بازوں کا اور بلکہ اکثر کا شاید اس سے سخت ہو جاتا ہے، یعنی مشاہدہ یہ ہے، ان کو خوف نہیں ہوتا، حالانکہ خود بھی ان کے باپ بیٹے جو مرتے ہوں گے اپنے ہاتھ سے ان کو بھی یہ دفناتے ہوں گے، اور روتے بھی ہوں گے ان کی محبت میں، لیکن آخرت کی محبت میں یہ برزخ جو قبر کا معاملہ عذاب ثواب کا، اس کے تفکر میں رونا تو اب ظاہر ہے کہ کوئی کوئی روتا ہوگا، باقی عام طور پر لوگ اپنے عزیز کے مرنے پر وہ روتے ہیں تو اس عزیز کی محبت میں رو رہے ہوتے ہیں، اس کی آخرت کے تعلق سے اس کی قبر میں بیچارے کی کیا بنے گا، اس لیے رونا تو شاذ و نادر کوئی روتا ہوگا، وہ دور چلا گیا۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ وہ یعنی پہلے کے لوگ، یہ پانچویں صدی ہجری کے مجدد تھے، اور یہ لکھتے ہیں کہ پہلے ایسا زمانہ تھا کہ جب کسی کے میت جا رہی ہوتی جنازہ، تو اس میں ہر شخص منہ پر پلو ڈالے کپڑا ڈالے جنازے میں روتا ہوا جا رہا ہوتا، تو جس کو تعزیت کرنی ہو کسی کو آ کر کہ کوئی تعزیت کرے تو پتہ نہیں چلتا تھا کہ اس میت کا اصل وارث کون ہے جس سے بندہ تعزیت کرے، سبھی رو رہے ہوتے، وہ خوف خدا میں روتے ہوتے تھے کہ میرا ایمان سلامت رہے، برے خاتمے سے بچ جاؤں، پتہ نہیں میری قبر میں میرا کیا ہوگا، جس طرح یہ چلا گیا مجھے جانا پڑے گا، میری ایک بھی نہیں چلے گی وغیرہ، تو اس طرح وہ روتے تھے، اور اب بھی رونے والا مل جائے گا میت میں، لیکن اب وہ ایک ہی ہوگا جو میت کے غم میں رو رہا ہوگا، میرے باپ کا انتقال ہو گیا یا میرا جوان بیٹا فوت ہو گیا، وہ اس لیے رو رہا ہوتا ہے، اس کی قبر میں کیا ہوگا اس کا تصور شاذ و نادر کسی کو ہو تو ہو، یہ جنرل بات کر رہا ہوں میں، کہ اور اس بات کو غالباً سبھی سمجھتے ہوں گے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، اللہ اپنی آخرت کے لیے رونا نصیب کرے، اپنی قبر کے معاملات کو یاد کر کے رونا نصیب کرے، یہ رونا بھی کار ثواب ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
فاتحہ ایمان نام رکھنا کیسا ہے؟ براہ کرم جواب ارشاد فرما دیجیے۔
فاتحہ سے مراد ہو سکتا ہے یا سورۃ الفاتحہ سے لیا ہو انہوں نے، الحمد شریف سورت، اور ایمان یہ نام ہے یعنی کہ عجیب و غریب اور مناسب تو نہیں ہے، اس میں مطلب بعضوں کا تو بڑا مطلب یعنی کہ ایمان، اس کے بارے میں پھر کیا کیا اس کو بولتے ہوں گے جو یعنی مطلب زو مانا جملے ڈبل مانا کے،
ویسے بھی کوئی ترکیب بنتی نہیں ہے ایمان فاتحہ ایمان جی، ایمان کی فاتحہ یعنی کیا فاتحہ کے جو بھی معنی لیں گے وہ ایمان کے ساتھ یہاں بیٹھتے نظر نہیں آتے ہیں۔
نام رکھنے کے احکام یہ مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے، وہ حاصل کریں اور اس میں سے نام اچھا سا نکال لیں، یہ گھر میں ہونی چاہیے کہ جب بھی کوئی ولادت ہو تو اس میں سے نام ڈھونڈ لیا جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
سوال یہ ہے کہ ہم موبائل فون اور کمپیوٹر پر تلاوت سنتے ہیں، اگر دوران ہمیں کوئی کام کرنا ہو تو کیا ہم اس تلاوت کو اسٹاپ کر کے اپنا کام کر کے دوبارہ سے تلاوت سن سکتے ہیں؟ ایسا کرنا گناہ تو نہیں ہوگا؟
کوئی حرج نہیں ہے. بس یہ بند کرنے میں احتیاط تو کرنے والا شاید ابھی تک میں نے کوئی دیکھنا میرے تجربے میں تو یاد نہیں ہے. جیسے جب بھی بند کرنا ہوتا نا تو وہ ٹھک کر کے بند کر دیتے ہیں, چاہے وہ آیت ہو ادھوری ہو جائے, مانا کچھ کے کچھ ہو جائے, نعت شریف پڑھی جا رہی ہے وہ شعر ادھورا چھوڑ کے ٹھک کر کے اس کو بند کر دیتے ہیں. یہ تو یعنی کہ بالکل یعنی کہ عام بیماری ہے, نہ کسی کی سوچ ہی نہیں ہے کہ آدمی تھوڑا ٹھہر جائے کہ وہ آیت پوری ہو لینے دے. یعنی کہ جو قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوتے ہیں وہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ قاری صاحب رکتے ہیں, اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہاں یہاں یہ آیت پوری ہوئی, یا کوئی مطلب وقف آیا تو وہاں مطلب آدمی بند کرے. اور اردو میں نعت شریف کے اشعار پڑھے جا رہے ہوتے ہیں تو مدنی چینل ہی چلو بند کرنا ہے تو تھوڑا ٹھہر جائے اس کا وہ مصرع, اگر اس میں معنی پورے ہو جاتے ہیں تو بند کرنے میں حرج نہیں ہے. آدھے مصرعے میں بھی بعضوں کا معنی پورے ہو جاتے ہیں, یعنی ایسے معنی ہوتے ہیں جس میں معنی فاسد نہیں ہوتے. جیسے کہ نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے, اب یہ ایک مصرع ہو گیا نا, تو اب اس میں نور والا ٹھک کر کے آپ نے بند کر دیا, یہ بھی صحیح ہے کہ یہاں مانا ٹوٹے نہیں. نور والا آیا ہے یہ آدھا مصرع ہوا, یہاں بھی بند کر سکتے ہیں, لیکن ہر شعر میں ایسا نہیں ہوتا کہ اس کو ادھورے میں بند کیا جائے. جو تھوڑی بہت اردو سمجھتا ہوتا شاید اس کو اندازہ ہو جائے کہ کہاں بند کرنا چاہیے. تو یہ پہلے تو ذہن بنے نا, ادب کا, عشق کا, محبت کا, احتیاط کا ذہن بنے تو ہوگا. باقی تو ٹیلی فون میں بھی تلاوتیں لگاتے ہیں, اچھا نعت کا شعر تو بکثر لگاتے ہیں, ان جیسا کوئی عاشق رسول نہیں ہے کہ جیسے ہی مطلب فون ریسیو کرنا ہے ٹھک کر کے اسے بند کر دینا ہے وہ شعر جہاں بھی پہنچاؤ. تو یہاں مقصد نعت شریف سننا تھوڑی ہے, نعت شریف سننا ہے تو آپ کے پاس ہے نا موبائل فون, بھر لو نا اس میں ہزار نعتیں, اس میں لگا لو ہر وقت سنتے رہو, کون منع کرتا ہے؟ آپ جیسے عاشق رسول کوئی نہیں ہوگا, ہر وقت آپ نعتیں سنتے رہیں گے تو اس فون کی گھنٹی میں کہیں کو لگاتے ہیں, کیونکہ یہاں نعت شریف تو مقصود ہے ہی نہیں نا, آپ تو ٹھک کر کے بند کر دیتے ہیں, لائن کاٹ دیتے ہیں. تو ایسا نہ کریں. وہ جو کوئی سادہ سی ٹون ہو نا, ٹڑنگ ٹڑنگ, سادہ سی ٹون ہو وہ لگا لے بس, ٹن میں نے ٹن لگایا ہوا ہے, ٹن ٹن یہ بچتا ہے. یعنی کوئی میوزک نہ ہو, یہ میوزیکل ٹون بھی جائز نہیں ہے. تو ایسی آوازیں آپشن ہوتے ہیں اس میں, لیکن اب عادت ہی میوزک کے پڑی ہے, اس کا کیا, تو لوگ میوزک لگاتے ہیں. توبہ, استغفر اللہ, اسے توبہ کرنے اور سادہ ٹون لگائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
یہ گھروں میں بھی میرے سنت جیسا بھی ارشاد فرما تھا, گھروں میں بھی اس کو آپ احتیاط ہی سے کام لیں. تو اسلامی بہنیں بھی باتوں کا جیسے ہوتی ہیں تو یہ بھی یوں ٹھک کر کے مدنی چینل جیسے بند کر دیا, تو یہ بساؤ کا جیسے آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں نا تو کوئی کہتے ہیں آواز کم کر دو, آواز بند کر دو, تو یوں ٹھک کر توجہ نہیں ہوتی. تو یہ اس طرح کی توجہ رکھنے کی عادت ڈالیں گے تب جا کر, ابھی تو ابھی جیسا ابھی ہم نے سنا تو ہمیں بہت اچھا لگے گا کہ یار ماشاءاللہ بہت پیاری اور خوبصورت اور بڑی حکمت بھری اور عقل میں آنے والی باتیں ہو گئی. لیکن چونکہ ہماری وہ سنجیدگی نہیں ہوتی باتوں کا یا توجہ نہیں ہوتی, تو ہوتا وہی ہے جو ہمارا ہو رہا ہوتا ہے. اس طرح موبائل فون کے تعلق سے جیسا میرے سے فرمایا, تو یہ پوری توجہ کرنی پڑے گی اور ابھی سے جیسا آپ کو ذہن بنانا پڑے گا کہ میں نے اس پر عمل کرنا ہے. بچوں کے ساتھ بھی, بچے بھی بمول بند کرتے تو امی کو چاہے گا ہمارا بیٹا ایک منٹ رک جاؤ, پھر بچے کو بتا دے کہ بیٹا میں نے آپ کو روکا کیوں تھا, تاکہ بچے کا بھی ابھی سے ذہن بنے کہ مجھے اس لیے روکا گیا تھا, تو اس کی بھی انشاءاللہ یہ عادت ہو جائے گی.
بیان ہو رہا ہوتا مدنی چینل پر اس کو بھی دیکھنا ہے کہ کب بند کرنا ہے. بالکل ادھورے میں ایسے جملے پر اس میں معنی بعض وقت بدل جاتے ہیں, اس میں نہیں کرنا چاہیے بند. ذرا مسئلہ بیان ہو رہا ہے تو وہ مسئلہ پورا ہو لینے دیا جائے, بڑا طویل ہے مسئلہ, ٹھیک ہے تو کوئی جملہ پورا ہو تو اس پہ آدمی بند کرے, لیکن یہ بالکل نہیں ہماری سوچ نہیں ہے. میں جیسے کہ بار اگر کہوں سینکڑوں بار تو شاید چل جائے. میں جب بھی جانے آتا ہوں جاتا ہوں, یہاں بھی آ رہا ہوتا ہوں, بعضوں کا توجہ جانے پر ہے, تلاوت ہو رہی ہوتی ہے تو رک جاتا ہوں, کہ تلاوت کے دوران یہ لوگ پہ نعرے لگا دیں گے تو مزہ خراب ہو جائے گا، کہ ان کو بیچاروں کو اتنی سمجھ پڑتی نہیں کہ تلاوت قرآن میں نعرے نہیں لگائے جاتے، یا کھڑے ہو جائیں گے تو تلاوت کی طرف سے سب وہ کر کے وہ توجہ ہٹا دیں گے. وہ تلاوت تلاوت ہے، اس کو سننا ہے کان لگا کے. یا کوئی مسائل بیان ہو رہے ہوتے ہیں یا کوئی حکایت بیان ہو رہی ہوتی ہے تو میں باہر انتظار کرتا ہوں، خصوصی میں بھی کاش دروازے سے بھی باہر رہتا ہوں میں، آواز آ رہی ہوتی ہے جہاں حکایت پوری ہوئی یا مسئلہ کو بیان مبلغ کر رہا ہے وہ پورا ہوا تو پھر میں اندر داخل ہوتا ہوں. کیونکہ میں جیسے داخل ہوتا ہوں نا تو یہ عام طور پہ اب مجھے پتا ہے کہ وہ لوگوں میں کوئی اونچ نیچ ہوتی ہے، ہلچل ہوتی ہے، تو یہ پھر مسئلے کی طرف سے توجہ ہٹ جائے گی، ہاں کا نہ نہ کا ہاں ہو جائے گا.
اچھا اس میں عرض یہ ہے کہ کیا مجالس کے اس میں آداب ڈسکس کیے جائیں گے؟ میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں، جیسے کہ کوئی بیان کر رہا ہے، آپ جیسے کوئی، جیسے ہم بیٹھے ہوئے ہیں 10-15-20-50 اسلام بھائی بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ جیسے کوئی واقعی بیان کر رہے ہیں، کوئی اہم بات ہو رہی ہے، اس میں اگر کوئی آتا ہے نا تو بابا بہت ہل جل ہو جاتی ہے، اور بیان کرنے والے کو بھی اگر میں کہوں کہ بادوں کا بادلے نہ خاصتا رکنا ہی پڑتا ہے، اور جی جی آئیے آئیے کر کے یوں بہت ہل جل سے مچتی ہے نا، اس کے بعد ایک تو ٹیمپو وہ عجیب و غریب سا ماحول بن جاتا ہے، اور پھر بیٹھے تو پھر دوبارہ اچھا وہ میں کیا کہہ رہا تھا، لیکن وہ چیزیں اب وہ ترتیب بنانا بہت مشکل ہو جاتا. تو ایسے میں آنے والے کے لیے اور جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے کیا آداب بیان کریں گے آپ؟
اب وہی موقع کی مناسبت سے ہی کہہ سکتے ہیں اس کو، جیسے میں نے عرض کیا کہ میں انتظار کر لیتا ہوں، ذرا میں بھی کتنی دیر 2-4 منٹ انتظار کروں گا، اب وہ بندہ لگا ہی ہوا ہے بیان تو اس کا جاری ہے، اور بعضوں کا ہوتا ہے کہ میرے انتظار میں لگا ہوا ہوتا ہے وہ کہ الیاس آئے گا جب تک مجھے قوم کو بٹھا کر رکھنا ہے، تو اب ایسی صورت میں میں اس کو آزمائش میں کیسے ڈالوں؟ تو اس لیے موقع کی مناسبت سے، تو اسی طرح کوئی میٹنگ ہو رہی ہے، اجلاس ہو رہا ہے، مدنی مشورہ ہو رہا ہے اپنا، تو اس میں مطلب موقع کی مناسبت سے، تو اندر تو آنا جانا تو ہوتا ہے، اس میں کیا کیا جائے، ہر ہر بار کو شرعی مسائل تو بیان نہیں ہو رہے ہوتے.
اصل میں بیٹھے ہوئے کے لیے میں کوشش کر رہا تھا کہ بیٹھے ہوئے کے لیے بھی، کیونکہ بعد وقت بیٹھے ہوئے جو لوگ ہوتے ہیں جیسے مشورے کے جیسے آپ نے فرمایا، اور وہ ایسی ہرا ہوڑی مچ جاتی ہے کہ وہ سب آنے والے کی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے.
نہیں آنے والے کی ڈیمانڈ ہوتی ہے جب بھی اڑاوڑی ہوتی ہے، ورنہ آنے والا جو ہے نا وہ جھوٹ بولنے کی دعوت دیتا ہے، امتحان میں ڈالتا ہے، وہ اچھے خاصے بےچارے مشغول ہوتے ہیں، وہ آئے گا میں آپ کی باتوں میں مخل تو نہیں ہوا
جی،
تو وہ سامنے والے ہو کوئی بات نہیں، سبحان اللہ آپ آ گئے، رحمت آ گئی، اور دل میں کوسنے دیتے ہوئے کہاں ٹپک پڑا. یہ بھی ہوتا ہوگا، یہ تو بہت دیکھا ہے میں نے کہ میں مخل تو نہیں ہوا آپ کی باتوں میں، حالانکہ وہ 100-420% مخل ہوا ہے، اتنا میں نے سارا ان کا بیچاروں کا ٹیمپو ہی توڑ ڈالا، اور پھر وہ بولتا کہ میں مخل نہیں، اور یہ بیچارے اچھا لگانے کے لیے اس کو بولتے کہ نہیں مخل نہیں ہوئے آپ،
جس کو سمجھ اتنا پڑی ہو کہ مخل ہے کیا،
حالانکہ آپ کا دخل تو نہیں دیا میں نے، آپ کی باتوں میں خلل تو نہیں ڈالا، کباب میں ہڈی تو نہیں بنا، اللہ کباب میں ہڈا بن گیا ہوتا وہ ہے بڑی آزمائش ہے. یہ اس نے تو بولنے کو بول دیا، اب یہ جو ہے نا بیچارے اگر یہ بولتے کہ آپ مخل تو ہوئے
کیا جواب،
آپ خود سمجھیں یہ ایسا بولیں گے نہیں، وہ جھوٹ بولیں گے،
کیا سکھا دیں گے،
ایسے موقع پر جھوٹ نہ بولا جائے کہ آپ مخل نہیں ہوئے، آدمی چپ ہو جائے یا کچھ ایسی گھما دے اس کو آئیے آئیے کر کے وہ، تاکہ جھوٹ نہ بولنا پڑے اس کو، اس میں گم جائے گا.
یہ مشکل نہیں ہوا کا کوئی ریپلائی تو ہوگا نا، آئیے آئیے کر کے بیٹھے کچھ
اور کیا کرے،
کچھ اور ریپلائی دینا پڑے،
منہ پھلا لے تو پھر یہ بھی جمے گا نہیں نا.
چلے اللہ اللہ اللہ
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا نام امینہ تھا یا آمنہ تھا؟
آمینہ، میم کے نیچے زیر ہے آمینا، ہمارے یہاں میم کو ساکن پڑھتے ہیں عام طور پہ، آمنا بولتے ہیں، تو صحیح تلفظ ہے آمینا، یہ عربی ہے آمینا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
یہ ارشاد فرمائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بہن بھائی تھے، میری اور میرے والدین کی مغفرت کی دعا بھی فرما دیجئے.
ہاں ہاں، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی امی جان کے مبارک پیٹ میں جلوہ فرماتے. انہیں 24 سال کی عمر میں شادی ہوئی تھی سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ کی، 25 سال کی عمر میں وفات پا گئے. یہ پہلے ہی فرزند تھے جو وہ بھی پیٹ میں تھے، تو اس لیے وہ آپ کے یوں کوئی بھائی بہن نہیں تھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
اوراق مقدسہ، جو یہ کاغذ جن پہ کچھ لکھائی وغیرہ ہوتی ہے، تو مقدس تحریریں بھی ہوتی ہیں. تو سوال ہمارے پاس یوں آیا ہے کہ اس کا ادب کرنے کا دنیا میں کیا فائدہ ہوگا، اس حوالے سے کچھ بتائیں.
ہر نیکی کا دنیا میں فائدہ تو ہوتا ہے، وہ اگرچہ ہمیں نظر نہ آئے لیکن اس کے فوائد ہوتے ہیں، اس کی برکتیں ہوتی ہیں. جیسے یہاں تک کہ وہ نیکی کا نور چہرے پر بھی ظاہر ہوتا ہے، اور زندگی میں سکون ملے گا. بعض اوقات مصیبتیں پریشانیاں اور نیکی کی وجہ سے دور ہو جائیں گی، اور یہ تو عام محاورہ بھی ہے کہ کوئی نیکی آڑے آ گئی اس کے. اور دعا میں تو باقاعدہ وہ لکھا ہوا بھی ہے کہ دعا مانگنے سے اگر، یعنی ایک قبولیت کی صورت یہ ہے کہ آنے والی مصیبت اسے ٹل جاتی ہے. دعا قبول، اس کو یعنی دعا تو قبول ہے ہر صورت میں. 3 صورتیں، یا تو یہ کہ جو مانگا وہ دے مل جائے، ہم اسی کو دعا کا قبول ہونا بولتے ہیں، لیکن اور صورتیں بھی ہیں نا کہ جو مانگا ہے وہ مل جائے. یا دعا کی قبولیت کی ایک صورت یہ ہے کہ آنے والی مصیبت اس دعا کی برکت سے ٹل جائے گی. تو یہ پتہ نہیں چلتا بندے کو، لیکن بہرحال ٹل جاتی ہے مصیبت. یا یہ کہ اس کا آخرت کے لیے وہ ثواب اسٹاک کر لیا جاتا ہے. تو جب اپنی ان ناقبول ہونے والی دعا، یعنی ظاہری طور پر جس کا بدلہ اس کو نہیں ملا، جو چاہا وہ اس کو نہیں ملا، یعنی وہ ان دعاؤں کا جب یہ اجر و ثواب قیامت میں دیکھے گا بندہ، تو یہ تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی. بعض ایسے اعمال ہیں جن سے عمر بڑھتی ہے، جیسے کہ رشتہ داروں کا سلوک کرنے سے عمر بڑھتی ہے، رائے خدا میں خیرات کرنے سے عمر بڑھتی ہے. تو یہ بھی دنیا میں فائدہ تو ہے نا. جو بوڑھوں کا احترام کرے تو اللہ کریم اس کے لیے انتظام فرمائے گا کہ وہ اس کا احترام کرے گا. تو اس میں بھی اشارت ہے کہ یہ بوڑھا ہوگا، نا عمر اس کی لمبی ہوگی جو بوڑھوں کا احترام کرتا ہے. تو یوں مطلب یہ ہے کہ نیکیوں کے دنیا میں بھی فائدے تو ہیں. یہ مدنی مذاکرے کا رسالہ ہے، اس کے پیج نمبر 14 سے ایک سوال جواب شروع ہو رہے ہیں. متبرک کاغذات اٹھانے والوں کو کیا انعام ملتا ہے، اس کے بارے میں چند واقعات بیان فرما دیجئے تاکہ ہمیں بھی ترغیب ملے. رسالہ قشیریہ میں ہے کہ حضرت سیدنا منصور بن عمار علیہ رحمت اللہ الغفار کی توبہ کا سبب یہ ہوا کہ ایک مرتبہ ان کو راہ میں کاغذ کا پرزہ ملا جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تھا. انہوں نے ادب سے رکھنے کی کوئی مناسب جگہ نہ پائی تو اسے نگل لیا. رات خواب دیکھا کوئی کہہ رہا ہے اس مقدس کاغذ کے احترام کی برکت سے اللہ رب العزت جل جلالہ نے تجھ پر حکمت کے دروازے کھول دیے. اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. اسی طرح منقول ہے کہ ایک نیک آدمی نے اپنے بھائی کو نشہ کرنے کے باعث اپنے پاس بلا کر سزا دی، واپسی میں وہ پانی میں ڈوب کر فوت ہو گیا. یعنی وہ شرابی جو تھا وہ واپسی میں وفات پا گیا، پانی میں گر گیا وہ کنویں وغیرہ میں. جب اسے دفن کر چکے تو اسی رات اس نیک شخص نے خواب میں دیکھا کہ اس کا مرحوم بھائی جنت میں. اس نے پوچھا تو شرابی تھا اور نشے ہی کی حالت میں مرا، پھر تجھے جنت کیسے مل گئی؟ وہ کہنے لگا آپ کے پاس سے مار کھانے کے بعد جب میں واپس ہوا تو راستے میں ایک کاغذ دیکھا جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم تحریر تھا. میں نے اسے اٹھایا اور نکل لیا، پھر پانی میں گر گیا اور دم نکل گیا. جب قبر میں پہنچا تو منکر نکیر کے سوالات پر میں نے عرض کیا، اب مجھ سے سوالات فرما رہے ہیں، حالانکہ میرے پیارے پروردگار عز و جل کا پاک نام میرے پیٹ میں موجود ہے، کسی ندا دینے والے نے ندا دی یعنی پکارا، صدق عبدی قد غفرت لک، یعنی میرا بندہ سچ کہتا ہے بے شک میں نے اسے بخش دیا۔ تو الحمدللہ دعوت اسلامی کے سنت و بھرے مدنی ماحول کی بھی کیا خوب بہار ہے، بہار لے کے اس میں اور بھی ہے کہ دنیا میں بھی اس کے فوائد، اور یہ کتنا بڑا فائدہ ملا کہ ایک شرابی بخشا جائے اور ولایت مل جائے، منصور بن عمار یہ تو بہت بڑے قطب وقت تھے، یعنی اتنا بڑا ولایت کا ان کو بہت بڑا درجہ ملا تھا، مخصوص جو سات افراد تھے مجھے یاد پڑتا ہے وہ ولایت کے درجے کے، ان میں سے یہ ایک تھے، بہت بڑے ولی اللہ ہوئے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے کاغذ کا پرزہ نگلنے سے، لیکن یہ کہ ہم نکلیں ہم ہزار نکلیں وہ ضروری نہیں کہ ہم کو بھی ولایتیں مل جائیں، وہ ان کا حصہ تھا کہ وہ راستے میں پڑا اللہ کی محبت نے جوش مارا اور وہ ان کا کام ہو گیا۔ تو کاغذ جو اٹھاتے ہیں مقدس اوراق، بڑے خوش نصیب لوگ ہیں کہ اس طرح مطلب یہ ماشاءاللہ رکھتے ہیں سنبھالتے ہیں اور ان کو ٹھنڈا کرتے ہیں ادب احترام، جتنا ادب کریں گے اتنا ملے گا، با ادب با نصیب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
سوال ایس ایم ایس کے ذریعے یہ ہے کہ دل کو سکون آ جائے اور دل کی جائز خواہش پوری ہو جائے، میں بہت پریشان رہتا ہوں، رات کا سکون بھی ختم ہو گیا، کوئی حل ارشاد فرمائے۔
الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، قرآن کریم میں کہ بے شک اللہ کا ذکر اللہ کی یاد دلوں کے اطمینان کا ذریعہ ہے۔ اب ہم لوگ اطمینان ڈھونڈتے ہیں ادھر ادھر، حقیقت میں اطمینان تو رب کی یاد میں ہے۔ اقیم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو، تو نماز میں اللہ کا ذکر ہے، یہ نماز خود اللہ کا ذکر ہے اور اس میں سکون ہے، اطمینان ہے، مصیبتوں کا علاج ہے، بیماریوں کا علاج ہے اس میں، لیکن اس میں بھی ہم سکون تلاش نہیں کرتے تو پھر سکون کہاں ملے گا؟ کوئی وظیفہ دے دو، کوئی ورد دے دو۔ میں یہ کیا کرتا ہوں کہ با جماعت نماز، یہ سب سے بڑا وظیفہ ہے، پانچوں ٹائم با جماعت نماز ایک مرد مسلمان کے لیے سب سے بڑا وظیفہ ہے، اور عیسائی بہنوں کے لیے پانچوں ٹائم کی نماز اس کے وقت کے اندر اطمینان کے ساتھ خشوع خضوع کے ساتھ پڑھے، تو یہ سب سے بڑا وظیفہ ہے، لیکن اصل وظیفہ ہم تو کر نہیں پاتے، تو انشاءاللہ سکون مل جائے گا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جب غم پیش آتا تو آپ بارگاہ خداوندی میں عرض کرتے، یا حیو یا قیوم بی رحمتِ کا استغیث، یعنی اے حی اے زندہ اے قائم، میں تیری رحمت سے فریاد کرتا ہوں۔ تو اللہ کے جناب میں فریاد کرے، یہ دعا یاد کر لیں تو انشاءاللہ پریشانی دور ہوگی۔ مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو یہ دعا تعلیم دی گئی، جس کا خلاصہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، یہ پڑھے تو اللہ جن پریشانیوں میں سے چاہے گا وہ پریشانی دور فرما دے گا، مشکل آسان کر دے گا، یہ بھی ایک روایت ہے۔ تو یوں یہ سب اللہ کے ذکر ہیں، یہ جو میں نے بسم اللہ لاہور شریف وہ بھی اللہ کا ذکر ہے، میں نے جو دعا بتائی جو سرکار پڑھتے تھے وہ بھی اللہ کا ذکر ہے، دعا اللہ کا ذکر ہے۔ تو ہر یعنی کہ یعنی اللہ کی یاد، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ کا ذکر ہی دلوں کے اطمینان کا ذریعہ ہے، تو اللہ کی یاد کرے بندہ، اللہ کا ذکر کرے، نماز خود اللہ کا ذکر ہے، تو اللہ کا ذکر کریں گے درود شریف، یہ یقیناً اللہ کا ذکر ہے۔ تو جب ہم اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ کو یاد کریں گے، انشاءاللہ پریشانیاں ہماری دور ہوں گی، مشکلیں حل ہوں گی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
سوشل میڈیا سے سوال ہے، جشن ولادت اور چراغا کا آپس میں کیا تعلق ہے؟
شادی اور گھر کی سجاوٹ کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ خوشی کے موقع پہ چراغا کیا جاتا ہے، کسی کا میت ہوتی ہے تو چراغا نہیں کیا جاتا، خوشی ہوتی ہے تو چراغا لوگ کرتے ہیں، تو یہ خوشی کے اظہار کا ایک انداز مروج ہے لوگوں میں، اس کو شریعت میں منع بھی نہیں کیا گیا. رمضان المبارک یہ خوشی کا موقع ہے، تو فاروق اعظم نے مسجد کو رونق بخشی، مسجد نبوی شریف میں چراغاں کیا تھا، تو اس پر وہ حضرت علی گزرے، انہوں نے مطلب یعنی کہ یہ دعا دی کہ حضرت عمر نے مسجد کو چراغاں کیا، روشن کیا، اللہ ان کی قبر کو روشن کرے. تعظیمن خوشی کے موقع پر یہ چراغاں کیا جاتا ہے، تو اس میں اللہ کی رضا کے لیے ہو تو ثواب ملے گا.
ایک سوال ذہن میں آ رہا تھا، بھی ہم 14 اگست کو بھی بیٹھتے ہیں، مدنی مذاکرہ بھی ہوتا ہے، اور میں دیکھتا ہوں کہ 14 اگست کو بھی ہمارے یہاں لائٹیں لگتی ہیں، بلڈنگیں سجتی ہیں، گورنمنٹ اپنی پراپرٹیز کو بھی لائٹیں لگاتی ہے، سجاتی ہے، جھنڈے بھی لگاتے ہیں، لیکن کبھی ایسا سوال 14 اگست کو بھی آیا نہیں ہے کہ جشن آزادی اور چراغاں کا کیا تعلق ہے، تو یہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ اس میں آتا ہے، اس میں نہیں آتا، اس میں کچھ ہے کوئی وجہ؟
وہ جھنڈے کا بھی الگ، پاکستان کے اتنے جھنڈے لہرائے جاتے ہیں، کبھی میں نے بھی نہیں سنا یہ کوئی بولے کہ جھنڈے لگانا کیا. اور جب جشن ولادت کے جھنڈے دیکھ کر شیطان وسوسے ڈالتا ہے کہ یہ جھنڈے کی ہے، مطلب شیطان کا کام ہے کہ جہاں مطلب ہے کہ کہیں وسوسے ڈالتا ہے تو وہ پاگل بنا دیتا آدمی کو، کہیں اس کو چھیڑتا ہی نہیں ہے. یہی جیسے شادیوں کا چراغاں، اس میں کا شیطان کچھ بولتا ہے؟ ختنہ ہوتی ہے تو شیطان نہیں بولتا. یہ برتھ ڈے مناتے ہیں لوگ بچوں کی، اس میں تالیاں بجاتے ہیں، میوزک چلاتے ہیں، غبارے پھوڑتے ہیں، مومبتیاں بجاتے ہیں، وہ اللہ گلا کرتے ہیں مرد عورت مکس ہو کے. کبھی کسی نے نہیں بولا کہ یہ کیوں کرتے ہیں، یہ نہیں کرنا چاہیے، وہ نہیں کرنا چاہیے. یہ مبالغہ کرتا ہوں، علماء حق بولتے ہیں اس پر بھی، لیکن یہ کہ جنرلی یعنی کہ لوگوں کو اس میں کوئی وسوسوں کا نہیں آتا. لیکن جہاں بی بی آمینہ کے لال کی ہم نے برتھ ڈے منائی، جشن ولادت منایا، وہاں شیطان آ پہنچا کہ یہ کیوں کرتے ہو، وہ کیوں کرتے ہو، وہ کیوں کرتے ہو. ہمیں خوشی ہوتی تم جو جائز طریقہ ہے اس سے خوشی مناتے ہیں. نثار تیری چہل پہل پر ہزار عیدیں، ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. اللہ ہمیں خوشیاں منانے والا ہی رکھے،
آمین. ایک اور سوال بھی ہے کہ ربیع الاول کی مبارکباد دینے سے کیا جنت واجب ہو جاتی ہے؟
ایسی کوئی روایت تو ظاہر ہے کہ یہ لوگوں نے بس گھڑی ہوئی ہے، ہر مہینے کے لیے بولتے ہیں، خاص ربیع الاول کے لیے بولتے ہیں، ربیع الاول کے لیے بولتے ہیں.
نہیں، رجب کے لیے بھی بعضوں نے کہا، پھر اس کے بعد رمضان کے لیے بھی، ربیع الاول کے لیے بھی، آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے.
بس اپنی طرف سے ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور اس سے پیغامات آگے بڑھانے بھی نہیں چاہیے.
مگر اس مہینے کی آمد کی مبارکباد دینے پر ثواب کی امید رکھنا کیسا؟ پھر
ثواب کی امید رکھنے میں کیا حرج ہے، ثواب کا کام ہے یہ، مبارک انہیں برکت دے، اللہ اس میں برکت دے، تو اچھی دعا ہے نا یہ. آپ کو ربیع الاول مبارک ہو.
آپ کو مبارک ہو.
خیر مبارک.
خیر مبارک.
یہ بتائیے، کیا آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا جشن ولادت منایا تھا؟
انہیں پیر شریف کا روزہ رکھتے تھے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تو اس کا سبب پوچھا گیا، تو آپ نے ایک سبب یہ بھی بتایا، فیہ ولدتو، میں اس دن میں پیدا ہوا، اس دن میری ولادت ہوئی. تو ہر پیر شریف کو گویا، ہر پیر شریف کو روزہ رکھ کر جشن ولادت مناتے تھے، ان دنوں میں اپنا دن مناتے تھے، تو ہم تو سال میں ایک بار مناتے ہیں. ہر پیر کو منانا چاہیے. تو ہمارے یہاں پیر کو پیر شریف بولتے ہیں اپنے ماحول میں, مدنی ماحول میں. اسی نسبت سے کہ پیر کو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت ہوئی, یہ برتھ ڈے ہے پیر.
حضرت صاحب سے میری یہ عرض ہے کہ کچھ لوگ موسم سرما کی آمد آمد ہے چادریں وغیرہ اپنے اوپر لپیٹ کے نماز پڑھتے ہیں, جن سے ان کا چہرہ بھی نظر ڈھک جاتا ہے اور ہاتھ بھی چادر کے نیچے ہوتے ہیں, کچھ لوگوں کے کپڑے فولڈ کیے ہوتے ہیں, اس کا حکم ارشاد فرما دے.
چہرہ چھپا دینا نماز میں یہ تو مکروہ تحریمی ہے, ناجائز گناہ ہے. ایسی نماز دوبارہ پڑھنی چاہیے. کپڑے فولڈ کرنا, گرسنا, اس کا تعلق سردیوں سے نہیں ہے. یہ مطلب لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ وہ ٹخنوں سے نیچے نماز میں وہ نہ ہو, تو نماز میں واقعی نیچے نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہ کہ اس کو اگر نیچے ہے تو اب فولڈ کرنا یہ حل نہیں ہے. اس کا فولڈ کریں گے تو مکروہ تحریمی ہو جائے گی نماز, یعنی گناہ ہوگا. اور اگر نیچے چھوڑ دیا اور تکبر کی نیت سے نہیں چھوڑا, ویسے سستی میں لوگ چھوڑ دیتے ہیں, تو نماز مکروہ تنزیہ ہی ہوگی, یعنی ناپسند ہے. ایسا کرنا بچنا چاہیے, اس سے گناہگار نہیں ہے. فولڈ کرے گا تو گناہگار. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
یہ ایک سوال آیا ہے کہ یہ جو آپ لوگ بارہویں پر جو چراغاں کرتے ہیں, اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ کسی غریب کی شادی کروا دیں, کسی غریب کی مدد کر دیں یا اور کچھ کر دیں؟
یہ مشورہ اس کو دو جو اپنی شادی میں کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں, 150 غریبوں کی شادیاں ہو جائیں گی اس میں. یہ ہم 12 بلب لگائے تو ہمارے پاس مشورے آ جاتے ہیں بارہویں شریف نسبت سے کہ یہ غریبوں کو دے دو. تو جو گھر میں لاکھوں روپے کا ڈیکوریشن سارا سال رکھتے ہیں, لاکھوں روپے کا ایک ایک پلنگ آتا ہے, ایک ایک صوفہ لاکھوں کا آتا ہوگا, اور ایک سے ایک ڈیکوریشن گھروں میں لوگ آج کل کر رہے ہیں. یہاں تک کہ پتا چلا کہ کموڈ تک سونے کا ہوتا ہے جس میں یہ گندگی کرتے ہیں. تو اب یہ ان کو کوئی جا کر نہیں سمجھاتا کہ بھائی آپ وہ جو مطلب چینی کا آتا ہے نا وہ لگا لو 5-10 ہزار والا, یا لاکھوں والا کموڈ ہو نا, یہ بیچ کے غریبوں کی شادیاں کروا دو. یہ کچھ نہیں. جشن ولادت کے موقع پر سب کو مطلب یہ مشورے ذہن میں آتے ہیں, تو بہرحال یہ کہ ایسے مشورے نہ دیا کرے. ظاہر ہے کہ حج بھی تو لوگ کرتے ہیں, اربوں خربوں روپیہ خرچ ہوتا ہے ہر سال حج کا, تو وہ مطلب کو حج تھوڑی بند ہو جائے گا اس سے. کعبہ شریف پر کروڑوں اربوں روپے کا خلاف برکتیں لے رہا ہے, وہ اس کو کوئی نہیں بولتا. مسجد نبوی شریف میں اربوں روپے کا سونا جو ہے نا, اس کے وہ سونے کے بڑے بڑے جھومر لگے اربوں روپے کے, تو ان کو جا کے مشورہ دو نا, غریبوں کی شادیاں کرواؤ. یہ ہمارے 150 روپے کے بلب یا 2-5 ہزار یا 2-5 لاکھ روپے کے بلب جو جشن ولادت کی خوشی میں ہم نے لگائے, تو یہ کہے کو اس میں کتنی شادیاں کرا لو گے. ایک جھومر اگر بک جائے نا مسجد نبوی شریف کا, تو پتہ نہیں ہزاروں کی شادیاں ہو جائیں. تو وہ بھی نہیں اتارنا ہے. میں ایک بات بول رہا ہوں کہ وہاں وسوسہ کیوں نہیں آتا. ہم غریب سنیوں کو ہی مطلب وہ جشن ولادت مناتے ہیں تو ان پر وسوسے آتے ہیں.
پر کسی نے پوسٹ بنائی تھی کہ وہ 1 لاکھ روپے والے موبائل سے 10 روپے والے جھنڈے کی تصویر بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جھنڈا لگا کے فضول خرچی کر رہے ہیں, یہ 10 روپے جو ہے وہ, یعنی یہ پیسے جو ہے وہ کسی غریب کی مدد میں استعمال کر لیتے ہیں. موبائل اس کے پاس 1 لاکھ روپے کا ہوتا ہے جس سے وہ تصویر بنا رہا ہوتا ہے.
کیا بات ہے. وسوسوں کا بھی یار کوئی سر پھیر ہوتا نہیں ہے. طرح طرح کے لوگوں کو شیطان ڈالتا ہے. وسوسے تو سب کو آتے ہیں, لیکن وسوسوں کے پیچھے چلے گا ہی یار شیطان بڑا بگا دے. ہم تو مطلب یعنی کہ جب تلک یہ چاند تارے جل ملاتے جائیں گے, تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے.
جب تلک یہ چاند تارے جل ملاتے جائیں گے, جب تلک یہ چاند تارے جل ملاتے جائیں گے, تب تلک جشن محبوب خدا سنتے سنا
سبحان اللہ.
اگر ہمارے پاس ایسے کپڑے ہوں جو نہ پہننے کے قابل ہوں نہ دینے کے قابل ہوں تو ہم ان کپڑوں کا کیا کریں جس سے ہم کو ثواب ملے؟
بالکل ہی نکمی چیز پر ثواب چاہیے. جیب میں ہاتھ ڈالو نا, وہ کام کا کاغذ نکلے نا تو اس پہ کچھ لکھا ہو, تصویر ہو, 100 روپے, 500 روپے, 5000 روپے, تو وہ دو گے تو رائے خدا میں اچھی نیت سے ثواب کے حقدار بنو گے. اور بالکل یہ نہ کریں, ڈسٹ بین تک بھی نہیں جانا آپ کو اس نکمی چیز کو ڈالنے کے لیے. آپ کسی کے ہاتھ میں دے دو تو ثواب مل جائے. یہاں مطلب ایسا نکما کپڑا تو اگر پوچھا بھی اگر اس سے بناتے ہیں تو بالفرض تو بھی اس کا کام لیا گیا نا, کام کا ہی ہے پوچھا مارنا. تو نکمی چیزیں تو ڈسٹ بین میں لوگ ڈالتے ہیں کچرا کنڈی میں.
ویسے آپ کا یہ مشورہ تو ہے ویلٹ کے جیب میں اگر وہ نوٹ ڈال دیا جائے تو پھر کچھ
وزن ملے
پھر بڑھ جائے گا
رائے خدا میں دے. تو اگر اس کا کچھ بھی استعمال کیا تو وہ کام کا ہوا. خیر اب تو پوچھے بھی بڑے عالی شان آتے ہیں پوچھے بھی, یار وہ دور چلا گیا پھٹے پرانے کپڑوں سے پوچھے لگانے کا.
میرا آپ سے یہ سوال عرض ہے کہ کیا ہم مقدس اور آپ کو جلا سکتے ہیں؟ میرے اور میرے گھر والوں کے لیے مغفرت کی دعا فرما دیجیے.
نہیں جلا سکتے, ان کو ٹھنڈا کرنا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا پوچھنا یہ ہے کہ جب ہم نماز نہیں پڑھتے تو اللہ تعالیٰ پھر بھی ہم اتنا زیادہ رزق دیتے ہیں, چیزیں دیتے ہیں, تو اس کا کیا وجہ ہے؟
کافروں کو بھی رزق تو ملتا ہے, جو غیر مسلم ہوتے ہیں ان کو بھی رزق ملتا ہے. جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو برا بلا کہتے ہیں نعوذ باللہ, وہ ان کی بھی روزی نہیں روکتا. یہ بس اس کی شان ہے, جب یہ پکڑے گا تو پکڑے گا, پکڑ فرمائے گا تو وہ رزق نہیں روکتا, اس کی مرضی ہے. یعنی ہمارے ہاں روزی بند ہونے کا مطلب یہ کہ وہ تنگ دستی آ گئی, پیسے کم ہو گئے, پراٹھا کھانا تھا تندور کی روٹی سادی کھانی پڑتی ہے, اس کو سمجھتے گئے ہماری روزی بند ہوئی. روزی اس وقت بند ہوگی جب سانس بند ہوگا, موت آ جائے گی, اس کا مطلب اب روزی بند ہوگی اس کی. جب تک زندہ ہے روزی ہے, جب تک زندہ ہے. تو یہ بے نمازی کو بھی اللہ تعالی دیتا ڈھیل دیتا ہے. اللہ تعالی جو گناہگار ہوتے ہیں ظالم ہوتے ہیں ان کو بھی ڈھیل دی جاتی ہے, پھر پکڑ لیا جاتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
یہ مسجد کی جو لائٹنگ ہوتی ہے اس میں مسجد کا چندہ استعمال کیا جا سکتا ہے؟
جو عرف ہوتا نا, جیسے عید میلاد النبی پر جو عرف ایک دن کی روشنی یا دو دن کی, یا اگر 12 دن کا پہلے سے عرف چل رہا ہو کہیں, تو اس پر یہ کہ چندے سے وہ روشنی کی جا سکتی ہے. اور جہاں عرف نہ ہو وہاں اس چندے سے روشنی نہیں کر سکتے. عرف مانے معمول, روٹین.
عرف بھی ہوتا ہے تو بعض اوقات جو ہے وہ لوگوں کی جو ہے وہ آنا جانا ختم ہو جاتا ہے, رونق ختم ہو چکی ہوتی ہے, جیسے 12-1 بجے بعض علاقوں کے اندر رونق نہیں ہوتی, تو اب اس کے بعد بھی بعض جگہ جلتی رہتی ہیں, تو اس کا کیا اشارہ ہے؟
یہ جب کوئی دیکھنے والا نہیں ہے اس کو, جیسے کہ روشنی یہ اسی لیے کی جاتی ہے کہ لوگ اس کو دیکھتے ہیں تو ان کے دلوں میں ایک فرحت بھی ہوتی ہے اور ایک عظمت بھی بیٹھتی ہے, ورنہ کون روشنیاں کرتا ہے. تو یہ کہ اگر جب تک چہل پہلو, 10 بجے تک, 11 بجے, 12 بجے تک, جب تک بھی چہل پہلو نا, بڑی رات کو بعض جگہ ساری رات چہل پہل ہوتی ہے, تو جب تک چہل پہلو تب تک تو روشنی کر سکتے ہیں, اس کے بعد بجھا نہیں ہوگی. لیکن ایک تعداد ہے بجھاتی نہیں ہے. دن کو بھی یہ دیکھا ہے میں نے, دن کو بھی سارا دن یا آدھا آدھا دن یہ بتیاں جل رہی ہوتی ہے روڈوں پہ, تو وہ بہت ساری جل رہی ہوتی ہیں, تو یہ صحیح نہیں ہے. یہ تو سارا سیدھا اسراف ہے, تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. ضرورتاً جلائیں.
لائٹ کے تعلق سے بھی اگر رہنمائی فرما دیں کہ کون سی بجلی استعمال کی جائے, کنڈے کی بجلی یا میٹر لے لیا جائے؟
میٹر لیا جائے. کنڈے کی بجلی تو ناجائز ہے, چوری ہے بجلی کی. تو جشن ولادت کے موقع پر ماشاءاللہ ہمارے دعوت اسلامی کا جو سلسلہ ہے اس میں تو ہماری تاکید ہے اور اسلامی بھائی اسے ترکیبیں بناتے ہیں کہ وہ الیکٹرک سپلائی کی جو مطلب ہمارے یہاں جیسے کے الیکٹرک ٹھیک ہے نا تو ان سے ترکیب بناتے ہیں وہ لوگ کچھ میٹر وغیرہ لگا دیتے ہیں تو اس طرح ترکیب ہوتی ہے تو یہ ہونی چاہیے کنڈا سسٹم نہیں کنڈوں کی وجہ سے انہیں دوسروں کو بھی تکلیف ہوتی ہے جن علاقوں میں کنڈے ہوتے ہیں نا وہاں لوڈ شیڈنگ بہت ہوتی ہے اب ہمارے یہاں یہ سسٹم نکلا ہے تو اب جس نے بیچارے نے وہ بجلی پیمنٹ کرتا ہے اس کی قانونی ہے تکلیف میں وہ بھی آتا ہے تو یہ حقیقت ہے کہ دوسروں کے گناہوں سے دوسروں کو بھی تکلیف ہوتی ہے جو گناہ نہیں کرتے گناہگار ایسا منوس ہوتا ہے جو کنڈے کی چوری کرتے ہیں ظاہر ہے گناہگار ہیں ان کو توبہ کرنی چاہیے اب تک جتنی چوری کی اس کی پیمنٹ بھی کرنی ہوگی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد
امیر اہل سنت کے بارگاہ میں عرض ہے کہ بعض اسلامی بھائی یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ ہم نے سینکڑوں مدنی قافلے سفر کروا دیے ہم نے اتنوں کو نمازی بنا دیا ہمارے ناز سننے کے لیے فلا فلا لوگ ادھر ادھر سے آتے ہیں اور پھر کہتے نظر آتے کہ ہم یہ تحدیث نعمت کے لیے ارشاد کر رہے ہیں تو ایسا کہنا کیسا اور اگر کوئی اسلامی بھائی مطلب تحدیث نعمت کے لیے یہ سب بتانا چاہے تو اس کے لیے کیا نیت ہونی چاہیے
ظاہر وہ تو صراحت کر رہا کہ میں تہدی سے نعمت کے لیے کہہ رہا ہوں یہ تو حرج نہیں ہے اس میں تو ہمارا کام ہے کہ ہم بدگمانی نہ کریں حسن زن کا جام پیے کہ یہ صحیح ہے ایک مسلمان کے بارے میں بدگمانی کرنا جائز نہیں ہے تہدی سے نعمت میں اللہ کی نعمت کا چرچا کرنا تذکرہ کرنا چرچا کرنا بیان کرنا اس کو اللہ کی نعمت کہ الحمدللہ مجھے اچھی آواز ملی ہے اور میری نعت شریف سننے کے لیے لوگ دور دور سے آتے ہیں تو یہ اس نے کہا اور جبکہ وہ سراحت کر رہا ہے کہ تحدیث نعمت کے لیے کر رہا ہے وہ نہ بھی کرے سراحت تب بھی اس کو برا بھلا بولنے کی اجازت تھوڑی ہے کہ ہو سکتا ہے وہ تحدیث نعمت کے لیے کہہ رہا ہو یہ گنجائش تو ہے نا تو اس لیے وہ یہاں یہی ہوگا کہ یا شیخ اپنی اپنی دیکھ ایک انگلی سامنے کی طرف اٹھاتے ہیں کسی کی طرف تین انگلیاں اپنی طرف آ رہی ہے کہ اپنے کو دیکھ ظاہر ہے کہ یہ اس کو غور کرنا ہے کہ تہدی سے نعمت کے لیے واقعی کہہ رہا ہے یا نہیں کہہ رہا یا جھوٹ بول رہا ہے کہ میں تہدی سے نعمت کے لیے کہہ رہا ہوں یا اس کا اپنا ذاتی فعل ہے وہ جانے اس کا رب جانے ہم مطلب اس میں زبان اور دل کو سنبھال لے رہے ہیں ہماری اسی میں بھلائی ہے اگر اللہ کی نعمت اس کو سمجھتا ہے اپنا کمال نہیں سمجھتا اپنے آواز کو اپنے خالی آواز نہیں ہوتی پھر ایک پڑھنے کا فن بھی ہوتا ہے جو یا تو سیکھنے سے آتا ہے یا تجربے سے آ جاتا ہے فن تو یہ فن ایک پڑھنے کا جو ہے نا آواز اگر اچھی نہ بھی ہو زیادہ اچھی نہ ہو اور اگر پڑھنے کا اس کو فن ہے ٹیکٹ ہے تو وہ بھی جب پڑھتا ہے تو وہ اچھا لگتا ہے اور بعض بات آواز اچھی ہوتی ہے لیکن پڑھنے کا فن اس کو نہیں ہوتا تو وہ کیا وہ اتار چڑھاؤ اور اس کا بے ڈھنگا ہوتا ہے انداز تو اس لیے وہ اتنا مطلب اس میں کشش نہیں آتی تو اب یہ کہ جیسے کہ تحدیث سے نعمت کے لیے یا دوسروں کی ترغیب کے لیے اب یہ اس اچھی آواز والا نعت خوان دوسروں کو کیا ترغیب دے گا کہ وہ قدرتی عطا ہوتی ہے آواز تو وہ تحدیث سے نعمت کا تو بہرحال گنجائش تو موجود ہے تو اب یہ کہ ایسے موقع پر نیکی کی جیسے کہ وہ ظاہر کرتے ہیں اپنی نیکی اس میں احیاء العلوم میں تو کافی اس میں بحث ہے اور مشورہ یہ دیا گیا ہے کہ نہ بولے اپنی بات نہ بتائیں اس میں ہے مشکل بہت ہے بچنا تو اپنے عمل کو بطور ترغیب ظاہر کرنے والے کی دو ذمہ داری ہیں یا تیری سے نعمت نہیں ہے بطور ترغیب ایک یہ کہ ایسی جگہ ظاہر کرے جہاں پیروی کا یقین ہو یا کم از کم اس کا گمان ہو امید ہو کہ لوگ پیروی کریں گے اس کا یہ سوچ خیال یا ہو کہ یہ پیروی کریں گے کیونکہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی اقتدا یعنی جن کی پیروی کہ ان کی طرح کرنا ان کے گھر والے کرتے ہیں مگر پڑوسی نہیں کرتے. کئی ایسے ہیں کہ ان کے پڑوسی ان کی پیروی کرتے ہیں بازار والے نہیں. کئی ایسے ہیں کہ ان کے محلے دار ان کی اقتداء کرتے ہیں, انہیں پیروی کرتے ہیں, ان کی طرح کرتے ہیں. اس سے جہاں پر اس کی پیروی کی جاتی ہو, جہاں اس کی مطلب کہ وہ جیسا کرتا ہے ویسا لوگ کرنے لگتے ہوں, وہیں اظہار یعنی ظاہر کرنا مناسب ہے. لیکن مشہور عالم کی پیروی سب لوگ کرتے ہیں, زیادہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں. لہذا جب غیر عالم بعض عبادات کو ظاہر کرے گا تو ہو سکتا ہے اسے ریا اور رفاق کی طرف منسوب کیا جائے, اور لوگ اس کی پیروی کرنے کے بجائے اس کی برائی بیان کرے کہ یہ سناتا ہے اپنی عبادت سب کو. تو ایسے میں ظاہر ہے عمل ظاہر کریں گے وہ فائدہ نہ ہوگا. الغرض اظہار کے لیے پیروی کی نیت ہونا ضروری ہے کہ لوگ میری پیروی کریں تو ہی بیان کریں, تاکہ ان اس لیے میں بیان کرتا ہوں کہ لوگ میری پیروی کریں. اور وہ ایسا ہے کہ جیسے پیر ہے وہ مریدوں کے سامنے ظاہر کرتا ہے, اب مرید بھی ایسے ہیں کہ جو پیروی کرتے ہیں, خالی پیر صاحب کے قصیدے نہیں پڑھتے. یہاں ہوتا ہی ہے کہ پیر صاحب اگر بیان کرتا ہے بھی تو پیر صاحب کی یعنی کہ پھول بڑھتے ہیں, پیر صاحب کی فضیلت بڑھتی کہ یار کیسے پیر صاحب ہے, خود عمل نہیں کرتے. تو پھر ایسے پیر صاحب کو اپنا عمل ظاہر نہیں کرنا چاہیے ان پر, کہ یہاں تو اندر سے یہ عقیدت ان کی بڑھے گی اور یہ زیادہ گرویدہ ہوں گے اور نذرانے شکرانے کی بھی ترکیبیں بن سکتی ہیں. اس لیے وہ جیسا ایسا مرید ہے کہ یہ پیروی کرے گا تو اس کے سامنے اس نیت سے ظاہر کیا تو یہ ظاہر کرنا ثواب کا کام ہوگا. اور اس نیت سے ظاہر کیا کہ پیروی تو کرتا نہیں ہے مگر اس کے دل میں میری عقیدت جمے گی, خدمت کی ترکیب ہو جائے گی, تو یہ ظاہر کہ مذموم حرکت ہے, بری حرکت ہے. ریا اسی کو تو بولتے ہیں کہ سامنے والے کے دل میں اپنے عبادت کا اظہار اس نیت سے کرنا کہ لوگوں کے دل میں یا سامنے والے کے دل میں میری عظمت بیٹھے, عزت بیٹھے, یا مجھے اس سے کچھ مال حاصل ہو. تو یہ ریا کی ڈیفینیشن ہے, تعریف ہے. تو بہرحال یہ کہ اظہار کے لیے پیروی کی نیت ہونا ضروری ہے, اور یہ نیت اسی شخص کو کرنی چاہیے جس کی اقتداء کی جاتی ہے, اور وہ ان لوگوں کے درمیان ہو جو اس کی پیروی کریں. دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے دل کا خیال رکھیں, کیونکہ بعض اوقات اس میں پوشیدہ ریا, چھپا ہوا ریا موجود ہوتا ہے جو اسے عمل کے اظہار پر مجبور کرتا ہے. اور اقتداء تو محض ایک بہانہ ہوتا ہے کہ میری پیروی کریں میں اس لیے ظاہر کرتا ہوں, یہ بعض اوقات بہانہ ہوتا ہے, شیطان پھنسا دیتا ہے. اسی طرح تحدیث نعمت میں اس کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے میرے خیال میں. تو
اپنے بارے میں اتنا حساس مزاج ہونا, یعنی کسی کے بارے میں تو میں حساس ہوں کہ یار اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا, اپنے بارے میں حساس ہونے والا مزاج کیسے آئے؟
ہاں بس وہی ہے کہ جیسے میں نے کہا یا شیخ اپنی امڑی دیکھ, یا یہ اپنا بندہ غور کرے. لیکن یہ حقیقت ہے کہ دوسرے کی آنکھ کا تنکا تو نظر آ جاتا ہے, اپنی آنکھ کا شہتیر نہیں دکھتا. شہتیر مانے تختہ لکڑی کا, یعنی تنکا تو آنکھ کا نظر آ رہا ہے, یہ محاورہ ہے, یعنی اس کا تنکا نظر آتا ہے اپنا شہتیر. جیسے کہ ایک انگلی اٹھائی تین انگلی اپنی طرف آ رہی ہیں, یہ بندہ نہیں دیکھتا کہ تو اپنی طرف دیکھ تو کیسا ہے. تو دوسروں پر تو ایسا ہے کہ بلا ضرورت تنقید کرے ہی نہیں بندہ. ہم لوگ اس میں بڑے خوار ہوتے ہیں اور یہ غیبتوں میں پڑھتے ہیں, بدگمانیوں میں پڑھتے ہیں.
آپ نے بھی جیسے تحدیث نعمت کے تعلق سے, اور یہ جو ابھی جو آپ نے ایک بہت اہم بات مزید ارشاد فرمائی کہ بتاتے وقت اس کی یہ نیتوں کی اقتداء یہ کرتے ہیں, تو وہ بھی اگر وہ لوگ ہیں جو اقتداء کرتے ہیں ان کو بتایا جائے, جو کرتے نہیں ہیں تو وہاں کے تعلق سے پھر آپ نے مزید ارشاد فرمایا. تو اب یہ تو ایک پیر یا ایسا ہو کہ جس کی واقعی پیروی کرنے کے طرف لوگ مائل ہوں, لیکن عام اسلامی بھائی, عام نگران, عام ذمہ دار تو میرا خیال ہے اس سے بھی کافی پیچھے چلے جائیں گے کہ وہ تو ان کے یہاں تو یہ لانا نیت, ایک ذمہ دار اسلامی بھائی ہو یا اس طرح کے ایک عام آدمی ہوتا ہے, اس کے لیے نیت لانا کہ میں بتا اس لیے رہا ہوں کہ تاکہ اقتدا کریں, تو یہ بہت مشکل کام نہیں ہے، یہ نیت کا آنا بہت دور ہے یہ نیت شاید،
اسی لیے نا کہ بس بتا ہی نہیں کسی کو، اس میں عافیت اور سلامتی زیادہ ہے۔ اپنے عمل سے ترغیب دلانے کے بجائے بزرگاں نے دین کا عمل بیان کر کے ترغیب کیا دلائی نہیں جا سکتے، اپنی گائے کو مطلب خود کو بندہ داؤ پہ لگاتا ہے،
داؤ پہ لگاتا ہے، بہت پیارا داؤ پہ لگاتا ہے، داؤ پہ لگاتا ہے، یوں تعریف مطلب اپنی واہ کرا نہیں رہا، داؤ پہ لگا رہا ہے خود کو، یعنی یہ مذمت کر رہے ہیں آپ، تو یہ والد کے لیے بھی ہے۔
والد دیکھو، والد جو ہے یا جو بھی ہو جس کے نیک عمل کی پیروی کی جاتی ہے، چاہے باپ ہو چاہے دادا ہو چاہے پیر ہو مرشد ہو چاہے استاد، استاد کہ یہ کس نیت سے بندے کو ظاہر کرتا ہے۔ اب باپ تہجد پڑھتا ہے اچھا کرتا ہے، اب بیٹے کو اس لیے مطلب بتاتا ہے تاکہ بیٹا تہجد پڑھے کہ باپ کی نقل کرتے ہیں اولاد، سعادت مند اولاد، اس لیے بتاتا ہے، تو یہ ثواب کا کام ہے۔ ورنہ وہ کہ اور نیت ہے کہ بیٹا جو ہے یہ مطلب میرا زیادہ خیال رکھے وغیرہ وغیرہ، تو یہاں واللہ علم مطلب یہاں اپنی عبادت کا ظاہر کرنا سمجھ میں نہیں آ رہا، یا اپنی تعظیم کروانے کے لیے اور اپنی خدمت کروانے کے لیے بیٹے کو اپنی عبادت کے ذریعے برنگ اختہ کرے اور ابھارے، اور بھی صورتیں ہو سکتی ہیں، شفقت بڑھا دے تو آٹومیٹک خدمت بڑھ جائے گی، جھاڑتے رہو گے تو بیٹا گھر صاف کر جائے گا۔ تو یہاں بتاتے ہیں لوگ، بات بات میں بتاتے ہیں، رجب شعبان رمضان تین مہینے کے روزے رکھتا ہوں، میں نے اتنے عرصے سے تہجد پڑھتا ہوں، اتنے عرصے سے دلائل الخیرات کا میرا ناغا نہیں ہوا، روزانہ اتنے درشی پڑھتا ہوں، میں تو بڑا اس میں مبتلا ہوں، میں نے 1000 درشی پڑھے آپ کو اس کا تحفہ، میں نے 12000 درشی پڑھے اس کا آپ کو تحفہ۔ یہ کوئی مطلب تحفہ کس طرح، مطلب بولنے سے تحفہ تو نہیں ہوتا کہ یہ میں قلم یہ آپ کو تحفہ، تو یہ ایک سالڈ چیز ہے تحفہ ہوا، یہ 12000 درشی میں نے پڑھے آپ کو تحفہ، واٹ از دس، میں نظر تو نہیں آیا کہاں گیا، یہ مجھے تو نہیں ملا۔ تو یہ تحفہ بھیجنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ چپکے سے مجھے عیسیٰ علیہ ثواب کر دیں کہ یا اللہ جو میں نے 12000 درشی پڑھے اپنے کرم کے شایا نشان اس کا مجھے اجر دے اور یہ الیاس کو اس کا ثواب عطا کر دے۔ تو مجھے پتہ کر، مجھے مطلع کرنے کا حاجت تھوڑی ہے، اس میں مجھے ثواب مل جائے گا، آپ نے جو بھیجا میرے اعمال نامہ میں درج ہو جائے گا، مجھے بتانے میں تو رسک فیکٹر موجود ہے کہ میں یہ مطلب یار ماشاء اللہ بڑا عبادت گزار ہے، 12000 درشی پڑھے، اتنے لاکھ درشی پڑھے، حجت کے بغیر لوگ یعنی کہ بتاتے ہی رہتے، سنتے بھی رہتے ہیں پھر بھی بتاتے رہتے ہیں، ان سے رہا نہیں جاتا بیچاروں سے، یعنی جو عبادت جس سے لوگ متاثر ہوتے ہیں نا یہ وہ بتاتے ہیں، فرض نماز کا نہیں بتائیں گے کہ میں نے مطلب پانچوں نمازیں آج پڑھی فرض، اس سے کوئی متاثر نہیں ہوگا، آج میں نے تہجد پڑھی، چھ تہجد پڑھی سبحان اللہ۔ اگر کوئی بولے کہ میں نے درس نصابی کیا ہے اس کو کوئی گھاس بھی نہیں ڈالے گا، میں حافظ قرآن ہوں، اچھا حافظ صاحب دعا میں یاد رکھنا، ارے بھائی 1 کروڑ حافظ قرآن ایک عالم دین کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے، عالم دین کا اتنا بڑا مرتبہ ہے، اگر وہ درس نظامی کرنے والا عالم بھی ہے، عالم کی تعریف پر پورا اترتا ہے، چاہے درس نظامی نہیں بھی کیا تب بھی عالم کا مقام جو ہے نا یہ حافظ قرآن سے بڑا ہے، عبادت گزار سے بڑا ہے، جو مطلب یہ لے کر رات ساری عبادت کرتا ہو، سارا سال روزے رکھتا ہو اور عالم صرف فرض نمازیں پڑھتا ہے، نفلے کچھ بھی نہیں پڑھتا، تب بھی وہ عالم دین جو ہے وہ اس عبادت گزار سے افضل ہی نہیں افضل ترین ہے عالم دین، مگر اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، سمجھے، عالم ہے تو پوچھتے بھی نہیں ہیں لوگ اس کو، کیسا زمانہ آ گیا، اور کوئی جاہل ہو جس کو بالکل یعنی وہ سین کا شین کا سین کرتا ہو یہ پتا چل جائے گا تہجد پڑھتا ہی ہے اس کے پیچھے گھومیں گے آنکھ بند کے، وہ بیچارہ مطلب عبادت نہ وہ کوشش کرتا ہے یا قرآن درست کرے، دیکھ کر بھی قرآن نہیں پڑھنا آتا، تعجد بڑھتا ہے تو بس اس کے پیچھے لگ گئے، یا ہر وقت اس کے ہاتھ میں تسبیح ہے، بس یہ بڑا پہنچا ہوا ہے، بہت پرہیزگار ہے، ٹھیک ہے، بدگمانی نہیں کرنی، نیک آدمی ہے، صحیح ہے، لیکن عالم بھی تو یار کوئی ہے کہ نہیں، کوئی شیخ جس کا نوٹس لیا جائے، جس کا احترام کیا جائے، لیکن بڑا نازک دور آ گیا ہے، کھرے کھوٹے کی پہچان نہیں، ہم لوگ بالکل یعنی کہ ظاہر بین لوگ ہیں، اللہ کریم ہم کو عقل سلیم عطا فرمائے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. لیکن عالموں کو بھی عبادت کرنی چاہیے، امام اعظم ساری ساری رات جگتے تھے، عبادت کرتے تھے، اور دن کو درس و تدریس بھی کرتے تھے، کیا سوتے تھے اور کیا جاگتے تھے، اس طرح دیگر اکابرین علماء بزرگان دین ہمارے جو گزرے، سب عبادتیں کرتے تھے اور ایک سے ایک عبادتیں کرتے تھے، تو اس لیے میں نے صرف سمجھانے کے لیے مثال دی ہے، لگے اس کا مطلب یہ کوئی کہ عالم کو نوافل کی یا نفل روزوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، ضرورت ہے، سب سے بڑے عالم مخلوق میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عبادت کرتے تھے نا، یہاں تک کہ نوافل میں اتنا کھڑے ہوتے تھے کہ مبارک پاؤں سوج جاتے تھے، اور قرآن کی آیت اتری یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے جھرمٹ مارنے والے رات کو قیام کرو مگر تھوڑا، رات کو عبادت کرو کھڑے رہو مگر تھوڑا، اس طرح اور بھی آئے تھے ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، ارشاد فرمایا کہ اے حبیب ہم نے آپ پر یہ قرآن اس لیے نازل نہیں فرمایا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں اور ساری ساری رات قیام کرنے کی تکلیف اٹھائیں، اس آیت کا شان نزول یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی کی عبادت کرنے میں بہت محنت فرماتے تھے، وہ پوری رات قیام میں گزارتے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدم سوج جاتے، اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور حضرت جبریل علیہ السلام نے حاضر ہو کر اللہ تعالی کے حکم سے عرض کی آپ اپنے پاک نفس کو کچھ راحت دیجئے کہ اس کا بھی حق ہے، شان نزول کے بارے میں ایک قول یہ بھی ہے کہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے کفر اور ان کے ایمان سے محروم رہنے پر بہت زیادہ افسوس اور حسرت کی حالت میں رہتے تھے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قلب پر اس وجہ سے رنج و ملال رہا کرتا تھا، تو اس آیت میں فرمایا گیا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ رنج و ملال کی کوفت نہ اٹھائیں، کیونکہ قرآن پاک آپ کی مشقت کے لیے نازل نہیں کیا گیا ہے، تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جب عرض کیا گیا کہ سرکار آپ اتنی مطلب کہ پاؤں سوج جاتے ہیں، تو کیا فرمایا کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، تو عالم دین کو تو زیادہ شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ نے اس کو علم دین کی نعمت سے نوازا، اس کا تو سر جھکا ہوا ہو، اللہ کی بارگاہ خوب عبادت کرے، یہ اس لیے میں نے عرض کیا کہ وہ میں نے جو عرض کیا نا مقابلہ کروانے کے لیے، تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ عالم کو عبادت کی ضرورت نہیں ہے، عالم ہو یا غیر عالم ہو سب کو عبادت کی ضرورت ہے، نفل عبادت جو فرض و واجب باتیں وہ تو کرنے ہی کرنے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
سوال ایس ایم ایس کے ذریعہ ہے کہ لڑکی کی رخصتی کرنے کے لیے کیا کوئی خاص دن مخصوص ہے؟
مخصوص تو نہیں ہے، جس دن بھی چاہے رخصتی تو کی جا سکتی،
اگر کوئی روٹ جائے تو افراد آپس میں روٹ جائیں تو ان کو کیسے ملایا جائے؟
تو جیسا موقع، بعض وقت ان کا روٹنا ہی اچھا ہوتا ہے کہ یہ آپس کو آپس میں ایک دوسرے سے جدا ہو جائے، تو اگر ایسی صورت ہے تو پھر اب وہ ٹوٹنے ہی دیا جائے ان کو، کئی ایسی دوستیاں ہوتی ہیں جن کا ٹوٹنا ہی اچھا ہوتا ہے، اور بعض وقت واقعی یعنی کہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے لیے دوستی ہوتی ہے اور ان کو نہیں ٹوٹنا چاہیے، اب ٹوٹ گئی تو اس کے اسباب کیا ہیں، یہ دیکھا جائے جس کا قصور ہے اس کو سمجھا جائے اور دوسرے کو صبر کی تلقین کی جائے. تو اس طرح موقع کی مناسبت سے ہی ان کو سمجھا جا سکتا ہے. ایک رسالہ مکتبۃ المدینہ نے چھاپا تھا ناچاکیوں کا علاج, اس میں سے مواد مل سکتا ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم, سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. جس نے تین مرتبہ پڑھا اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر و مجلس سے ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مور لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں, سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک, سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک, سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
اے خدا ہو عشق مصطفیٰ, علم و عمل اصلاح معاشرہ, عشق شریعت و طریقت کا ہے مجموع مدنی مذاکرہ, مذاکرہ.